الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور معجزہ مبارکہ معراج شریف کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، اور اس سیر کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی عظیم نشانیاں دکھانا۔ واقعہ معراج بڑا تفصیلی ہے، بہت سارے اس میں مباحث ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں جن کو ہم اپنے اس مختصر درس قرآن میں بیان نہیں کر سکتے۔ چند ایک چیزیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک یہ حالت بیداری میں ہوئی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، بلکہ آپ نے حالت بیداری میں یہ سارا معاملہ طے فرمایا، یہ ساری معراج کی۔ حالت بیداری میں کرنے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جب کفار کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، مذاق اڑایا، مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی۔ اگر یہ خواب ہوتی تو کفار اس بات کا مذاق کیوں اڑاتے؟ خواب کے اندر تو عام آدمی بھی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلا جاتا ہے، تو اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ بیداری کے متعلق ہی یہ فرمایا تھا، اسی وجہ سے کفار نے اس کا انکار کیا تھا اور اس کے اوپر شور مچایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں یہاں پر جو معراج ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بیان کی گئی، لیکن یہ معراج کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد معراج کا ایک دوسرا حصہ ہے جو مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی سیر کا ہے۔ وہ جو مسجد اقصی سے آسمانوں بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر تک کی سیر کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے 27 پارے میں سورۃ النجم کے اندر بیان فرمایا، جو شروع ہوتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ یہ جو آیات مبارکہ تسلسل کے ساتھ یہاں پر بیان ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ تعالی نے اس آسمانی معراج کا بھی بیان فرمایا، اور پھر اس آسمانی معراج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش تک گئے، بلکہ آپ نے جنت کی سیر فرمائی، جہنم کا مشاہدہ کیا، اور آپ عرش سے بھی اوپر تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار بھی کیا، جیسے اللہ تعالی کی شان کے لائق تھا۔ یہ ساری کی ساری جو مزید تفصیلات ہیں ان میں بہت ساری چیزیں سورۃ النجم کے اندر موجود ہیں اور مزید کچھ احادیث مبارکہ کے اندر ہیں۔ یہ ساری تفصیلات بڑی جو ہے وہ مفصل انداز کے اندر کتابوں میں مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز کہ معراج کی رات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں عطا فرمائی جو آپ کی امت پر فرض کی گئیں۔ پہلے 50 عطا کی گئی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار عرض کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ان نمازوں کو 5 کے اندر تبدیل فرما دیا. تو اب 5 نمازیں پڑھیں گے لیکن ثواب اللہ تبارک و تعالی 50 کا عطا فرمائے گا. تو معراج کی اور بھی تفسیرات ہیں، اس کے لیے جو سیرت کی کتابیں ہیں یا جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر کیا. ارشاد فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، وہ نوح یقیناً بہت شکر ادا کرنے والا بندہ تھا. دو نبیوں کا ذکر ہے، پہلے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن عطا فرمایا اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ چلتا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے بعض کو کتاب عطا فرماتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا فرمائے گی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا گیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا فرمائی گئی اور آپ کو ساری کائنات کے لیے ہدایت بنایا گیا. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کی طرح اے لوگوں تم بھی عبادت گزار اور شکر گزار بندے بن جاؤ، بے شک نوح اللہ تعالی کا بہت شکر ادا کرنے والا بندہ تھا. بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. کھانا کھایا تو اللہ کا شکر ادا کیا، پانی پیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لباس پہنا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یعنی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں جو زندگی کے معمولات کے اندر داخل ہیں آپ وہ بھی سر انجام دیتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبدن شکورا فرمایا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں عظیم ترین انسان ہیں. اور آپ کی بھی سنت مبارکہ ہے کہ ہر نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اسی لیے کھانے کے بعد حمد ہے، پینے کے بعد حمد ہے، لباس پہننے کے بعد حمد ہے، واش روم سے باہر آنے کے بعد حمد ہے، سونے سے اٹھنے کے بعد حمد ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر ادا کرنے کے لیے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی دو مرتبہ بربادی اور دو مرتبہ آبادی کا تذکرہ فرمایا. یعنی بنی اسرائیل جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ دو مرتبہ تباہ ہوئی اور دو مرتبہ آباد ہوئی. وہ قصہ کیسے ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف جو وحی بھیجی تھی، یعنی ان کے نبی کے ذریعے کتاب کے ذریعے، یہ ہم نے اس کے اندر بیان کر دیا تھا، اس میں ہم نے فیصلہ کر دیا تھا. چنانچہ ارشاد فرمایا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے. پھر جب ان دو مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر فرمایا، پھر ہم نے غلبہ ان پر الٹ دیا، یعنی تمہیں ان پر غلبہ دے دیا، اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی. یہ جو خلاصہ کلام ہے ان آیات مبارکہ کا وہ یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے اور تکبر کرو گے، اور جب اب اس کے بعد جب پہلی مرتبہ بنی اسرائیل نے تکبر کیا، زمین میں سرکشی کی، نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کے احکام کو بھلا دیا، گناہوں میں پڑ گئے، سرکشیوں میں پڑ گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا، جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب مسلط کیا، اور وہ عذاب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لشکر بھیجے، ایک بادشاہ اور اس کا لشکر بھیج دیا، اور وہ بادشاہ اپنے لشکر سمیت شہروں میں گھس گیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا، ان کے لوگوں کو قید کیا، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے مزید نبی بھیجے، بنی اسرائیل نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرما دیا، مال و دولت عطا فرمایا، بیٹے عطا فرمائے، ان کی تعداد کے اندر اضافہ کر دیا۔ یہ ایک مرتبہ کا پورا واقعہ ہو گیا کہ پہلے نبیوں کو شہید کیا، گناہوں میں پڑے، نافرمانیوں میں پڑے اور تباہ و برباد ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو ان کی توبہ کے بعد غلبہ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلاحا، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو وہ تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا۔ یعنی بنی اسرائیل کو فرما دیا، اچھا کرو گے تو تمہارا بھلا، برا کرو گے تو نقصان بھی تمہارا۔ لیکن بنی اسرائیل نے پھر وہی کیا، دوبارہ گناہوں میں پڑ گئے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بلا دیا، دوبارہ وہی عبادات کو چھوڑ دیا، نافرمانیوں میں، گناہوں میں، بدکاریوں میں، رنگ برنگے جو ہے نا وہ سود خوری، حرام خوری، جو جو یعنی ان کے اندر گناہ پائے جاتے تھے پھر دوبارہ ان کے اندر پڑ گئے۔ دوسری مرتبہ کے اندر بھی انہوں نے نبیوں کو شہید کیا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ دیگر بھی بہت سارے نبیوں کو شہید کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب دوسری بار فساد کرنے کا وقت آیا، یعنی بنی اسرائیل نے دوسری مرتبہ فساد کیا، تو اب کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے دوبارہ اپنے بندوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں، اور ساتھ ہی فرما دیا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر لوٹو گے تو ہم لوٹیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم توبہ کر لو گے تو تمہارا رب دوبارہ تم پہ رحم کرے گا، دو مرتبہ تو برباد ہو چکے لیکن دو مرتبہ کے بعد بھی اگر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، لیکن اگر تم فساد کی طرف لوٹو گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر جواب کی طرف لوٹے گا، یعنی تم فساد کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو اس نے پہلے فرمایا تھا، اور بقیہ جو آخرت کا معاملہ ہے تو فرمایا کہ جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا۔ یہ جو دو مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل پر دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مسلط کیا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا، ان کے مردوں کو غلام بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا، مسجد بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر اسے ویران کر دیا، ان کے گھروں کو برباد کر دیا۔ یہ جو دو مرتبہ ہے یہ کب ہوا، دو مرتبہ کا واقعہ کب ہوا؟ مفسرین نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل لکھی ہے، یعنی مجموعی طور پر تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ تقریباً چھ مرتبہ تباہ ہوئے ہیں، چھ مرتبہ، لیکن یہاں اللہ تعالی نے دو مرتبہ فرمایا۔ تو یہ جو دو مرتبہ کی تباہی ہے، وہ دو مرتبہ کی تباہی بطور خاص چونکہ بالکل ان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچانے والی تھی اور ایک دوسرے سے سیملر تھی، یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی، اس لیے اللہ تعالی نے اسے بطور خاص بیان فرمایا۔ اب وہ دو مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کی تباہی بنی اسرائیل کی تب ہوئی جب اللہ تعالی نے ان پر بخت نصر کو جو ہے مسلط کیا۔ بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا، اللہ تعالی نے اسے بنی اسرائیل پر مسلط کیا جس نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا۔ پھر بڑی اسرائیل نے توبہ کی، سیدھے راستے پہ آئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ اپنی حرکتوں پہ آ گئے. تو دوسری مرتبہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر ایک اور بادشاہ کو مسلط کیا جس نے ان کو تباہ و برباد کیا. وہ بادشاہ روم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. یہ ایک معروف قول یہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ متعدد اقوال دوسرے بھی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن پاک کی شان بیان فرمائی، ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. اور یہ قرآن خبر دیتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ قرآن پاک کے بنیادی مقاصد میں سے کہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے بہت بڑے ثواب کی، اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کو یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے انسانی فطرت کے ایک پہلو کو بیان کیا جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے. آدمی برائی کی دعا ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی بڑا جلد باز ہے. یہ کیسے؟ اس کی ایک عام سی مثال یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات غصے کے اندر آ کے آدمی خود اپنے آپ کو بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بددعائیں دیتا ہے. جیسے عام طور پہ دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کوس رہی ہوتی ہیں کہ مر جا اور اللہ تعالیٰ تجھے مارے، غارت کرے، اللہ تعالیٰ تجھے تباہ کرے، اللہ تعالیٰ کرے تو مر ہی جائے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں تو دعائیں ساری، جو زبان سے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں وہ تو دعائیں. بعض اوقات آدمی اپنے ہی خلاف دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے ہلاک کر دے، اے اللہ مجھے جان سے ہی مار دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. حالانکہ بھلائی کی دعا تو کرنی چاہیے، برائی کی دعا نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں جو دعا بندہ کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے. جیسے ہمیں اس کا مشاہدہ ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے اور ویسے ہی ہو جاتا ہے. ہمارا دل کر رہا تھا یار فلاں ہم سے ملنے آ جائے، وہ واقعی آ جاتا ہے. ہم منہ سے بولتے ہیں کہ یار فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، وہ واقعی وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. تو اب جس وقت کوئی شخص یا کوئی عورت اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر رہی ہے کہ یہ ہلاک ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ گاڑی کے نیچے آ جائے، مر جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ اگر واقعی قبولیت کا وقت ہو، اگر واقعی قبولیت کا وقت ہو اور واقعی اولاد مر جائے، واقعی تباہ ہو جائے، تو بتائیے نقصان کس کو ہوگا، صدمہ کس کو ہوگا، دکھ کس کو ہوگا. اس لیے کبھی بھی اپنے خلاف یا اپنے اہل خانہ کے خلاف، بلکہ کسی بھی مسلمان کے خلاف بد دعا نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے. یہ اس کی جلد بازی ہے کہ صبر نہیں ہوتا، اس سے غصہ آیا اب جلد بازی کے اندر بد دعا کر دی. تو یہ جو جلد بازی کی بد دعا ہے بعض اوقات یہ نقصان دے سکتی ہے، تو اسے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنی نشانیوں کے طور پہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. یہ دو نشانی، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا. یعنی رات اور دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانی ہیں. رات کیا ہے؟ سب کچھ چھپ جاتا ہے، آدمی آرام کرتا ہے. دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رزق، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا وقت ہے. اور یہ رات اور دن کی جو تبدیلی ہے کہ رات آئی پھر دن آ گیا، پھر رات آ گیا پھر دن آ گیا، یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ اس سے سالوں کی گنتی ہو جائے اور انسانوں کی زندگی کی بہت ساری چیزوں کا مدار اسی حساب سے ہوتا ہے کہ وقت گزرتا ہے، دن رات گزرتے ہیں، دن رات گزرنے سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتے گزرنے سے مہینے بنتے ہیں، مہینے گزرنے سے سال بنتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے حسابات ہیں، انہی کے ذریعے آدمی اپنی زندگی کے معاملات کو سر انجام دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ چیزیں تمہارے لیے اس لیے بنائی تاکہ تم اپنے دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا حساب رکھو۔ اس کے بعد نامہ اعمال کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ انسان، دو اس کی تفسیریں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو انسان کی قسمت ہے وہ اس کے گلے میں ہار کی طرح ہے، ہار کی طرح سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اور ایک اس کی تفسیر ہے کہ یہاں پر ہر انسان کا نامہ اعمال ہم نے اس کے گلے میں ہار کی طرح لگا دیا، کہ جیسے ہار بندے کے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے، اسی طرح بندے کا نامہ اعمال بھی ہر وقت اس کے ساتھ موجود رہتا ہے، اور قیامت کے دن یہ نامہ اعمال بندے کے سامنے کھولا جائے گا، یہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح انسان کے سامنے ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتاب کا کفا بنفسی کا لیوم علی کا حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ اس کو، جو چھوٹا عمل، بڑا عمل، نیکی، برائی، خلوت، جلوت، جو پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندر میں، گھر میں، باہر، چھت پہ، یعنی جو معمولی سے معمولی عمل بھی ہوگا جو بندے نے زندگی میں کیا ہوگا، ایک ایک عمل اس کا لکھا ہوا ہوگا اور کہا جائے گا اس کو پڑھ کے سنا۔ بندہ پوری تفسیر اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ کے سنائے گا۔ تو اب جس نے گناہوں بھری زندگی گزاری، نامہ اعمال میں معاذ اللہ بدنگاہیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، وعدہ خلافی، جھوٹ، ظلم، قتل، بدکاری اور نہ جانے کیا کیا لکھا ہوا ہے، ایک ایک شے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ خود پڑھ کے سنائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج یعنی قیامت کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے اے بندے تو خود ہی کافی ہے، تو خود کافی ہے اپنا حساب کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اہتدا فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی نامہ اعمال کا بیان ہوا نا کہ بندے کو اپنا نامہ اعمال پڑھنا ہے، اب نامہ اعمال میں اپنے عمل لکھے ہوں گے، دوسرے کے عمل ہی لکھ دیے جائیں گے، کہ اولاد کے نامہ اعمال میں اس کے ماں باپ کے عمل لکھ دیے نہیں۔ ہدایت ہے تو بندے کی اپنی ہدایت ہے، گمراہی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اسی کی گمراہی لکھی ہوگی، دوسرے کا بوجھ، دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اس کے نامہ اعمال کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا کہ ہم اس وقت تک لوگوں کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول نہ بھیجتے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے احکام کسی کو دیے ہی نہیں ہے تو سزا کس بات کی دے گا۔ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، اللہ کے احکام لوگوں کو مل جاتے ہیں، جاننے کے بعد وہ اس کا انکار کرتے ہیں، سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے عذاب کا ایک قانون بیان کیا کہ قوموں پر جب عذاب آتا ہے تو وہ کس انداز میں آتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پکی ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی فرمایا عذاب کا جو ایک جو پروسیجر ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی بستی گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق بن جاتی ہے تو اللہ تعالی اس وقت بھی وہاں پر اپنے احکامات کو بھیجتا ہے، جو وہاں کے جو مالدار لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، جو عمرا ہیں، جو حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ ان تک اپنے احکام بیچتا ہے، رسولوں کے ذریعے یا رسولوں کے نمائندوں کے ذریعے. وہ اللہ کے احکام ان کو جب پہنچتے ہیں، وہ احکام سننے کے باوجود نافرمانی کرتے ہیں. یعنی پہلے تو ویسے گناہوں میں لگے ہوئے تھے، اب وہ نافرمانی اللہ کے احکام آنے کے بعد کرتے ہیں. جب ہر اعتبار سے اپنے اوپر عذاب الہی کی بات کو پختہ کر لیتے ہیں کہ اب ان پر بہر صورت اللہ کا عذاب آنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرتا ہے. کتنی بستیاں، کتنے قومیں ایسے تباہ و برباد ہوں گی ان کا معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں کا موازنہ کیا. جو دنیا کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. ارشاد فرمایا جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے، من کانا یرید العاجلہ، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے، تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا. جو دنیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم جس کے لیے چاہتے ہیں دنیا اس کو دے دیتے ہیں، لیکن انجام جہنم. جبکہ دوسری طرف کون ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور ایمان والا بھی ہو وہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاصل ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہارا رب خوب جانتا ہے اے لوگو جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوتے تو بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہو تو نہ تو یوں ہو کہ بالکل ہی خرچ نہ کرو، اور نہ یہ ہو کہ اتنا دے دو کہ بعد میں خود پریشان ہو جاؤ کہ سارا مال اٹھا کے دے دیا، بعد میں اپنے گھر میں کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں، اب گھر میں لڑائی ہو رہی. اللہ کی راہ میں اعتدال کے ساتھ دیا جائے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غربت کے ڈر سے، رازق ہم ہیں تم نہیں ہو، لہٰذا ہم انہیں رزق دیں گے، قتل نہ کرو جان کو.